الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار, وہ لوگ جو اپنے مال لگاتے اور کھپاتے ہیں رات اور دن, سرم و علانیت, مخفی طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی, ظاہری طور پر بھی, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے اجر ہیں ان کے پروردگار کے ہاں, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. یعنی مطلوب روش یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس آپ کے زائدہ ضرورت ہے, جیسے کل بھی ہم نے پڑھا کہ یسالون کا ماضا ينفقون, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, قل العف, فرما دیجئے جو زائدہ ضرورت, تو زیادہ سے زیادہ جو اللہ کی راہ میں لگانا کھپانا یہ پسندیدہ روش ہے. اس کے برعکس الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں, یعنی جو ان کی بچت ہے اسے وہ مزید اس کے ذریعے سے سود کمانے کا اسے ذریعہ بناتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی, وہ نہیں اٹھیں گے قیامت میں, نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص, یتخبطہ الشیطان من المس, جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو, باولا بنا دیا ہو, پاگل کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. واحل اللہ البیع, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تجارت کو حلال قرار دیا ہے, وحرم الربا, اور اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے. سو باتوں کی ایک بات, کوئی اور لاجک یا آرگومنٹ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اتنا حکم کافی ہے کہ اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. یہاں پر اب غور کیجئے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح سے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی دیوانہ شخص جو ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو, مخبوط الحواس. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں پیسے کے پیچھے اسی طرح سے پاگل ہوئے پھرتے تھے, تو جو ان کا رویہ دنیا میں تھا آخرت میں وہی ان کا انجام ہوگا کہ وہ اسی طریقے سے دیوانگی کی حالت میں وہاں پر بھی اٹھائے جائیں گے. اور ان کا یہ کہنا کہ جناب یہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے, اس میں دونوں میں فرق دیکھیے. تجارت کے اندر کسی بھی آپ کو فکسڈ ریٹرن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور نفع کی شرح پہلے سے تجارت میں کوئی متعین کر کے تجارت کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو سچویشن کے اوپر, مارکیٹ کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوگا, نفع بھی ہوگا یا نقصان ہوگا, نقصان بھی نقصان کی حد تک یا اصل مال بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا. جبکہ سود کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے یہ تو سیف ہے ہی ہے, اور اس کے اوپر کوئی رسک یعنی پرنسپل کے بارے میں تو سرے سے ہے نہیں. مزید یہ ہے کہ ریٹرن جو ہے وہ بھی ایک متعین شرح سے پہلے سے طے شدہ. تو جو بھی ٹرانزیکشن ایسی ہے جس میں یہ دونوں چیزیں ہیں کہ پرنسپل بھی اگر گارنٹیڈ ہو اور جو ریٹرن ہے اس کے بارے میں بھی اگر اس کی شرح پہلے سے طے کر دی گئی ہے تو یہ سودی, اور اس لحاظ سے یہ دونوں کا فرق بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے, جی تجارت میں بھی نفع ہوتا ہے, یہاں پر بھی ہم نے بینک کو نفع ہوا اور اس نے اپنے نفع میں سے ہمیں دے دیا تو اس میں کیا خرابی, تو بینک کو تو نفع ہو رہا ہوتا ہے 20%, 30%, اور آپ کو وہ دے رہا ہوتا ہے 5%, 7%, اور وہ بھی جو ہے اس میں سے جو ہے پتہ نہیں کتنے قسم کے آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہا ہوتا ہے, تو یہ کون سی جو ہے, اور جب نقصان ہے تو اس کے بارے میں تو آپ اس نقصان کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, اور جو یہ بات آ گئی کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا اور اسے حرام قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے فرمائی کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں اور اس میں سے سب سے ہلکا سب سے کم تر ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو ابھی بھی یہ تجارت کے برابر ہے. یعنی کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اس کے بعد تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ قیل و قال میں مبتلا ہو. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, اور جس کے پاس آ چکی ہو واز نصیحت موعظت اس کے پروردگار کی طرف سے, فانتہا اور وہ باز آ گیا, فلہ ما سلف اس کے لیے ہے جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا, وامرہ الی اللہ اور اب اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, ومن عاد لیکن جو کوئی اعادہ کرے گا ریپیٹ کرے گا, یعنی اللہ کا یہ حکم اس نے سن لیا سمجھ لیا اور پھر بھی دوبارہ سے اپنے آپ کو سودی ٹرانزیکشنز کے اندر انوالو کرے گا, فاولائک اصحاب النار تو وہی ہیں آگ والے, ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رکھیں. یعنی وہ بات کہ خسرت دنیا والآخرہ, دنیا کی بھی ناکامی اور آخرت کا بھی خسارہ جو ہے, اور اصل خسارہ تو ہے ہی آخرت کا. تو اگر کی لاعلمی میں صحیح اس کی جو ہے ڈائمینشنز کو نہ سمجھتے ہوئے یا سبز باغ کسی کے دکھانے پر کوئی اس میں پھنس گیا تھا اس کو نہیں پتا تھا, لیکن جب پتا چل گیا اور اس کے بعد پھر کرے گا تو پھر اب معاملہ جو ہے فرمایا کہ پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت ہی خراب. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو تو مٹاتا ہے اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. سود کو مٹاتا ہے کس معنی میں کہ سودی کا آمدنی میں کبھی کبھی برکت نہیں ہو سکتی. اور ویسے بھی یہ جان لیجئے کہ اکنامکس کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق بھی جتنی شرح سود زیادہ ہوگی اتنا ریٹ آف انفلیشن زیادہ ہوگا, جتنا ریٹ آف انفلیشن زیادہ ہوگا اتنی مہنگائی زیادہ ہوگی اور اتنی ان ایمپلائمنٹ زیادہ ہوگی. تو اس سود کے نتیجے میں سودی معیشت جو ہے دنیا میں بھی کوئی پھلتی پھولتی نہیں. اور اس کے برعکس اگر سود کی شرح جو ہے وہ کم کر کے زیرو ریٹ آف انٹرسٹ پہ لے آئے جائے تو اس کے اوپر سے اکانومی سب سے زیادہ فلرش کرتی ہے. یعنی سود کو زیرو کر دیا جائے تو یہ جو ہے معاشی ترقی کے لیے سب سے بہترین, اس لیے کہ اس وقت جو ہے انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی اپنے زیادہ سے زیادہ پیک پہ ہوگی, اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے ساتھ امپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ لوگوں کے ذرائع آمدنی بھی بڑھیں گے اور ان کے پاس چیزوں کو خریدنے کے لیے استطاعت اور طاقت بھی مہیا ہو. تو یہ اس کے معاشی پہلو سے بھی اللہ تعالیٰ سودی معیشت جو ہے اس کو تو اس کے اثرات منفی ہیں, اور صدقات ان کو اللہ پاک کس طرح سے پروان چڑھاتا ہے یہ ہم نے آج ہی دو رکوع مسلسل اس کے اوپر پڑھے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا دوست نہیں رکھتا ہر ناشکرے اور گناہگار کو. سود خور یعنی جو اللہ کا حکم آنے کے باوجود جو ہے پھر سود کے ٹرانزیکشن میں پڑا رہے تو اس سے بڑی ناشکری اور اس سے بڑا گناہ اور ممکن نہیں ہے. اور ویسے سود کے جو اخلاقی نقصان ہیں اس میں بھی یہ انسان کے اندر بخل, خود غرضی, حبس اور زر پرستی, شقاوت قلبی اور دوسروں کی حق تلفی کے جذبات, انسان سنگ دل ہو جاتا ہے, درندہ بن جاتا ہے, اسے صرف اپنے اس سود سے تعلق ہے, چاہے کسی کی جان جا رہی ہے یا کسی کے بچہ بیماری سے مر رہا ہے اسے تو اپنا سود ہے وہ درکار. تو یہ سارے اور سود خور جو ہے مال کو اللہ کی ملکیت اور اپنے پاس امانت کی بجائے اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سارے جو ہے اور پھر اس کے بعد اسی سے ساری یہ نمود و نمائش اور اللہ تللے ان کے اندر ان کو ضائع کرتا ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل اختیار کیے, واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جو زکات دیتے رہے, لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ہیں ان کے اجر ان کے پروردگار کے ہیں, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور وہ نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم اور حزن سے دوچار ہوں گے. اب دیکھیے یہ براہ راست خطاب مجھ سے اور آپ سے, یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن اللہ کے تقوی کی یہ ڈائمینشن بہت کم لوگوں کے علم میں ہے. میں نے کیا تقوی کا ہمارا عمومی تصور یہ ہے کہ ہزار دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو, جبہ اور قبہ پہنا ہوا ہو, اور کسی کونے میں بیٹھا انسان ضربے لگا رہا ہو تو بڑا متقی آدمی. لیکن تقوی کی ڈائمینشن کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی بڑی جامعیت سے آئی تھی, جس میں بتایا گیا تھا کہ وعدے کو پورا کرنا بھی تقوی ہے. یہاں مالی معاملات کے اندر تقوی کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا, اور جو کچھ سود میں سے بچ رہا ہے اس کو چھوڑ دو. یعنی پہلے تم سودی ٹرانزیکشنز میں تھے, اب تمہیں تمہارے سامنے اللہ کا حکم آ گیا, اس کو دین اینڈ دیئر, اب اس خباثت کو, برائی کو چھوڑ دو. ان کن تم مومنین, اگر تم واقعی ایمان والے ہو, اگر اللہ پر حقیقی ایمان ہے تو پھر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے اسے حرام قرار دیا, پھر کیسے اس کو کنٹینیو کرتے ہو؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. پورا قرآن مجید پڑھ جائیے, انشاءاللہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو انہی نشستوں میں آپ کے سامنے ساری باتیں آئیں گی. کسی اور گناہ کے اوپر اللہ نے اس کو اپنے اور اپنے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار نہیں دیا ہے جتنا سود کے بارے میں. وَإِن تُبْتُمْ, اور یہ معاملہ بہت ہمارے لیے نازک. آج بھی صبح ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب سے بات ہو رہی تھی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ہم قرآن بھی آج کل تراویوں میں چل رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن قوم کی حالت نہیں بدل رہی. ہم اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں. ہم نے ایز این اکانومی سود چھوڑنے سے انکار کر دیا. ہماری جو شریعت کورٹ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جتنا بھی بینکوں کے اندر جو انٹرسٹ کی ٹرانزیکشن ہیں سب سود ہے, اور اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر متبادل نظام لایا جائے. اس نے ٹائم فریم بھی دیا, لیکن ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے, اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کروایا, اور یہ کہا کہ جناب دوبارہ سے شریعت کورٹ اس پر غور کرے. اور یہ فیصلہ ہوئے بھی آج 3-4 سال گزر چکے ہیں, شریعت کورٹ کو دوبارہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ اس کام کے لیے بیٹھے اور اس کے اوپر جو ہے پھر سے جو ہے غور و فکر کرے. وہاں دلیل کیا پیش کی گئی تھی کہ اگر ہم نے غیر سودی معیشت اختیار کی تو ہماری معیشت کا پٹڑا بیٹھ جائے گا. یعنی گویا ہم اللہ رسول سے جنگ جاری رکھیں گے اور ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہمارا اعلان ہے, یہ ہمارا قومی موقف ہے. اس کی روشنی میں مجھے بتائیے, جو قوم اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو اس کے حالات کبھی سدھر سکتے ہیں؟ اس کے مسائل کبھی حل ہو سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے یہ بہت ہی سیریس جو ہے وہ ریویو اور سوچنے کی بات ہے کہ جب تک نظام اس کے اوپر چل رہا ہے اصلاح احوال کی کوئی امید نہیں ہو سکتی. یہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے اس پیغام کو سنیں سمجھیں کہ وہ اس کو بدلنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں. ورنہ یہ انفرادی نیکیاں, یہ تو ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اس کے ساتھ کوشش کی ہے, محنت کی ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکیں گے. لیکن اگر اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کوشش نہیں کی ہے تو پھر اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں کیسے جو ہے وہ سچویشن چینج ہو سکتی؟ اور اس جنگ میں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ آپ کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں. اللہ اور رسول کے مقابلے میں جنگ میں آپ کبھی جیت سکتے ہیں؟ ہار مقدر ہی مقدر ہے, حالات کی خرابی طے شدہ, نو میٹر کہ کتنے آپ جو ہے بڑے سے بڑے بکرات جو ہے اس کے اوپر بٹھا دیجیے اس کو جسٹیفائی کرنے کے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارا راس المال جو پرنسپل ہیں یہ تمہارے ہیں. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم پر ظلم کیا جائے اور نہ تم ظلم کرو. تمہارا ظلم کیا ہے؟ سود خوری. اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ سود کو ختم کرتے ہوئے تمہاری پرنسپل اماؤنٹ بھی تمہیں ڈینائی کر دی جائے. تو یہ نہیں ہے, دونوں صورتیں نہیں ہیں. نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل زر بھی ضبط ہو جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اور اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہو، فنظرتن الی میسرہ، تو اسے مہلت دی جانی چاہیے آسودگی تک، یعنی جب تک اسے آسانی ہو جائے۔ یہاں پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ قرآن مجید میں صرف انفرادی سود ہی نہیں بلکہ تجارتی سود اس کو بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ جو بات آئی ہے یہ مقروض جو ابھی تنگ دست ہے اور آئندہ جس کو آسانی آ سکتی ہو، یہ تو بزنس میں ہوتا ہے کہ کبھی حالات بزنس ڈاؤن ہے، کل بہتر ہو جائے گا تو وہ پیسے واپس کر دے گا۔ عام آدمی جو بیچارہ پہلے ہی غریب ہے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی عرب کے دور میں بھی آپ کو پتا ہے تجارتی سود، قریش جو ہے وہ اپنی تجارت کے پرپز کے لیے قرض لیا کرتے تھے اور اس پر سودی معاملات ہوتے تھے، اسی کے کانٹیکس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ جو جس کو قرض دیا ہوا تھا وہ تنگ دست ہو تو اسے مہلت دی جانی چاہیے جب تک کہ اس کے حالات بزنس کے بہتر ہو جائیں۔ وان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، یہ صدقہ کرنا کس کے لیے؟ کہ جو کسی کو انڈیویجولی سود دیا تھا وہ بیچارے کے حالات، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، اس کے حالات سدھرنے اور کب جو ہے وہ واپس کرنے کے قابل ہوگا، تو اس کو اگر تم صدقہ کر دو، یعنی جو مال قرض دیا تھا کہہ دو کہ بھائی میں نے تمہیں معاف کیا، ان تصدقوا خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو۔ واتقوا، اور بچو، یومن اس دن سے، ترجعون الی اللہ، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کے سب کے سب تم اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ دنیا میں تو چاہے تم نے اس کے اس سودی معیشت کو سپورٹ کر کے حکومتیں کر لیں اور بنگلے بنا لیے اور فیکٹریاں کھڑی کر لیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا، لیکن کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ اللہ کے حضور جانا ہے نا، اور تو اس دن کی گرفت سے، اس دن کی ہلاکت سے، اس دن کی پریشانی سے بچو جس دن کے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی کی ہوگی، جو کوشش کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ اس میں آخری بات، سو باتوں کی ایک بات کہہ دی گئی کہ اگر دنیا میں یہ تم نے جنگ و جدال کی حالت اللہ سے نہ بھی چھوڑی اور یہاں پر جیسے تیسی زندگی بھی گزار کے چلے بھی گئے، وہاں پر جا کر تو ان ساری حرکتوں کا جواب دینا ہے، اس لیے اس سے ابھی بچنے کا سامان کر لو۔ جب سود کو اتنے زور سے منع کر دیا تو اب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب لوگوں کو مالی ضروریات پیش آئیں تو کیسے جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، اس کے لیے جو ہے آپس میں قرض کا لین دین کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں تفصیلی ہدایات، اور یہ آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت، جیسے سورہ بقرہ خود قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے، اس میں قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت جو قرآن مجید کے کم و بیش ایک مصحف کے ایک صفحے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے، اگر کسی پر لائنیں کم ہے تو ایک صفحے سے بھی ایکسیڈ کر جاتی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ اگر قرض کے لین دین کے معاملے میں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھو گے تو بعد میں جھگڑے اور آپس میں اختلافات، ان سب سے تمہاری بچت ہو سکے۔ اب وہ قرض کی، یعنی گویا کہ یہ آیت قرض کی آیت ہی ہے کہ قرض کا معاملہ کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، جب کبھی تم کوئی معاملہ کیا کرو ادھار کا ایک وقت متعینہ تک کے لیے، سب سے پہلی گائیڈنس کیا آئی کہ انڈیفینٹ پیریڈ کا کوئی ادھار نہیں ہوتا، ادھار اگر واقعی واپس کرنے کی نیت سے دیا جا رہا ہو تو آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کب واپس کروں گا اور کیسے واپس کروں، اسی لیے قرض کے ساتھ الا اجل مسمى، ایک وقت متعینہ تک کے لیے، فاکتبو، تو اسے لکھ لیا کرو، یہ بڑی کڑوی گولی۔ آپ اپنے کسی دوست کے پاس گئے یا آپ کے پاس کوئی آیا کہ بھائی 20,000 روپے ادھار دے دو، पहले तो वो सीधा ये इतनी बात करेगा, ये नहीं कहेगा कि कितनी देर तक के लिए। और आपने पूछ लिया कि अच्छा यार कब तक वापसी का इम्कान है, कर लेंगे कोई बात नहीं है, 6 महीने में 8 महीने में हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, अभी भी वो होगा। अच्छा अगर आपने उससे आगे कहा कि भाई कुरान का हुक्म तो ये है कि इसको लिख लिया करो, अरे वाह साहब आपको मुझ पर कोई एतमाद ही नहीं है, आप अच्छे दोस्त हैं, आप अच्छे हमारे रिश्तेदार हैं, आप तो ऐसे बेगानों और गैरों की तरह कह रहे हैं कि इसको लिख लिया करो, जाइए मैं आपसे नहीं किसी और से जाए वो अपना। ये मामला जो है हमारी जो जहालत है, इसी के हमें पता ही नहीं है कि मालिक और खालिक ने क्या हुक्म दिया और इसमें क्या हुक्म हिकमतें और क्या हमारे लिए खैर। तो हुक्म है कि इसको लिख लिया करो, वलियत तो बैनकुम कातिबुन बिल अदल, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखे लिखने वाला बिल्कुल इंसाफ के साथ। पहली बात तो आप ये गौर कीजिए कि जिस माशरे को ये हुक्म दिया जा रहा है उनके बारे में हम पढ़ा है कि वो उम्मीदीन अनपढ़ों का माशरा है, कुरान वहां पर लिखने का हुक्म दे रहा है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमारे दीन में इल्म की लिखने पढ़ने की क्या अहमियत है अनपढ़ों को भी। हालांकि उनके लिहाज से तो ये बड़ी एक इम्प्रैक्टिकल एडवाइस है, और इसीलिए अगली बात आ गई कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल से लिखे, इसलिए कि सबको तो लिखना आता नहीं है, चंद एक लोग हैं लिखने वाले। तो अब यह है कि वो नाजायज तरफदारी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ही जो है किसी की फेवर में और किसी के अगेंस्ट में टर्म्स एंड कंडीशन लिखनी शुरू कर दें, तो उनके लिए हिदायत। वलायाब और लिखने वाले को चाहिए कि वो इनकार ना करे जैसा कि उसे अल्लाह ने लिखना सिखाया है, और उसे चाहिए कि वो लिख दे। इसका मतलब ये क्या क्या है कि जिसको भी अल्लाह ताला ने इल्मी एतबार से जो फजीलत अता फरमाई है ये अल्लाह का उस पर करम और एहसान है, और उसे चाहिए कि वो उससे बंदों को नफा पहुंचाए। यहां किसी को लिखना आता है और दूसरों को नहीं आता, तो उसको चाहिए नहीं कि वो अकड़ा बैठा हो कि जनाब मैं आपका कोई नौकर हूं कि रोज ही चले आ रहे हैं आपके एक एक तहरीर का लिख दीजिए एक तहरी। नहीं, उसको चाहिए कि वो लिख। वलयुमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक, और इमला कराए वो शख्स यानी कर्ज की शरायत वो लिखाएगा जिसके जिम्मे कर्ज है, उसको पता है कब देना और कैसे देना, अगर उसने वाकई सीरियसली ये सब कुछ पहले से। वलयत्तकिल्लाह रब्बा, और वो ये सब लिखवाते वक्त वो तकवा इख्तियार करे अपने अल्लाह का जो उसका रब है। यानी मैं यहां पर कोई झूठी सच्ची बात ऐसे उल्टा सीधा वादा कर लूंगा, लेकिन अल्लाह के यहां पर इसका जवाब देना है, ये पेशे नजर रहे। वला यफ़्स मिनु शैआ, और उसमें से फिर कुछ भी कमी ना करे, जो शरायत उसने है शरायत भी सही सही लिखाए और उनको बिल्कुल उस तरह से फिर पूरा करने का भी इसका पूरा नियत रहता था। भाई कान अल्लाजी अलैहिल हक़ सफीहन, और अगर जिसके जिम्मे फर्ज है वो खुद कोई नादान आदमी है, बेवकूफ है, औ ज़ईफ़न या ज़ईफ़ और कमजोर है, औ ला यस्तती'उ अन युमिल्ल, और या उसके अंदर इतनी इस्तेआत ही नहीं है कि वो शराइत को सही तरीके से डिक्टेट करवा सके, उनकी इमला करवा सके, फल युमलिल वलीयहू बिल अदल, तो इमला कराए उसका वली अदल के साथ, यानी जो भी उसका गार्डियन है, जिसका सरपरस्त है, वो बिल्कुल इंसाफ के साथ इमला कराए। वस्तशहदू शहीदैन मिन रिजालकुम, लिखने पर ही काफी नहीं है, और इस पर दो गवाह बैठा लिया करो अपने मर्दों में। फैलम यकूना रजुलैन, और अगर दो मर्द मुयस्सर ना हो, फरजुलुम वमरातान मिम्मन तरदौन मिन शुहदा, तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम पसंद करो गवाहों में। यहां पर लोगों ने इसको बड़ा मसला उछाला कि जनाब क्या औरत की आधी गवाही है, और ये देखिए एक मर्द नहीं मिल रहा तो उसकी जगह कहा दो औरतें। अल्लाह ने उसकी वजह बता दी, अंतविल्ला इहदाहुमा, मबादा कि उन दोनों में से उन दोनों खवातीन में से अगर एक भूल जाए, फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, तो दूसरी उसको याद दिला दे। यानी इसमें खवातीन के साथ क्योंकि मामला एक तो उनके पास उनके बारे में फितरी मजबूरियों और कमजोरियों का भी है, कभी वो प्रेगनेंसी या कोई और ऐसी कैफियत में हो सकती है कि वो पूरी तरह से उसको बात जो है तकलीफ की हालत में याद ना हो, तो दूसरी याद दिला दे। दूसरे कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने अल्लाह अपने बंदों और बंदियों के हक में बहुत शफीक, اللہ نے عورت کو بنایا اور اللہ نے اس کے اندر بھولنے کا مادہ خود رکھا. اور کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے جو مردوں کو ایک درجہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کو نمبر ٹو پوزیشن دی, اور جو بھی نمبر ٹو پہ ہوتا ہے اسے بڑے شوق سے ابزارب کرنے پڑتے ہیں. کسی ادارے میں بھی نمبر ٹو ہے تو اوپر والے کی بھی ساری سننی پڑتی ہیں اور نیچے والوں کی بھی ساری جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے. تو اتنے شوق جس کو ابزارب کرنے ہوں اگر اس کے اندر بھولنے کا مادہ نہ ہو تو وہ تو ان شوق کی وجہ سے پریشان ہو کر ہلاک ہو جائے. اور خواتین کو تو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ولادت کا وقت ہے, جس کے بارے میں اس قرآن مجید میں حضرت مریم سلام علیہا کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ کاش کہ میں اس سے پہلے ہی نفیم منفیہ ہو چکی ہوں. تو وہ مرحلہ اس کو اگر اللہ نے بھولنے کا مادہ نہ دیا ہوتا تو شاید کوئی خاتون ایک دفعہ بچہ جنم دینے کے بعد دوسرے کا نام لینے کے لیے تیار نہ ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ شوق ابزاربنگ کیپیبلٹی زیادہ اس لیے رکھی. تو جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں وہاں اس کی وجہ سے اگر کبھی کوئی ایک چھوٹی موٹی اس کے اندر ایک کمی کا امکان ہے تو اس کو فل اپ کرنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ایک کی بجائے دو خواتین رکھ لی جائیں. تو وہ خالق اور مالک ہے, وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کس کو اس نے کیا صلاحیت دی اور اس کے اعتبار سے وہ اس کو اپنا کام کیسے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کی ان کے حق میں رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے بھولنے کا مادہ زیادہ رکھا, اور اس لیے کہا اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا. بلا یا بشہدا اذا ما دعو, اور نہ انکار کرے گواہ کریں گواہ جبکہ وہ بلائے جائیں. گواہی کے وقت جب بلائے جائیں تو انہیں انکار نہیں چلے کرنا چاہیے. ویسے آج کل جو ہے گواہی دینا جان جوکھوں میں ڈالنے کے مترادف ہے, اس لیے کہ سب سے پہلے گواہوں کو ہی اگلے ختم کرتے ہیں کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله, اور تم سستی اور کاہلی نہ کیا کرو اس کو لکھنے کے بارے میں, معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, ایک وقت معینہ تک کے لیے. دوبارہ سے دیکھیے وقت کی تعین, اس کی بھی جو ہے تاکید آ گئی, اور یہ بھی اللہ نے خاص طور سے کہہ دیا کہ جی یہ ہزار دو ہزار روپے کا معاملہ یہ کیا لکھنا ہے. اس کو جو ہے اگر وہ کسی پیریڈ کے لیے ہے اس ضرور لکھ لیا کرو. ذالکم اقسط عند اللہ, تمہارا یہ کام زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک بھی, وہ اقوام للشہادہ, اور زیادہ قائم رکھنے والا ہے گواہی کا. لکھی ہوئی چیز اس کے بارے میں گواہی دینی بھی آسان ہے. وہ ادنا اللہ ترتابو, اور زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. گویا کہ انسان جو ہے اس کے لکھنے کے فوائد یہ ہے کہ گواہی درست رہے گی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص فوت ہو جائے یا مسپلیس ہو جائے تو اس صورت میں بھی تحریر جو ہے وہ کام آئے گی, اور اس میں انسان کسی قسم کے شک و شبے میں پڑنے سے بھی بچا رہے گا. ہمارے یہاں معاملہ چونکہ ان چیزوں کو لکھنے کا نہیں ہے, پھر ہم کرتے کیا ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین کے وقت اسے جنازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ لینا دینا ہو تو بتا دیں. وہ پاگل ہے جو اتنے مجمع میں جو ہے وہاں لینے دینے کی بات کرے گا, بعد میں تو اس کو اس کی جان جو ہے وہ کھائے گا. لیکن تو اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈاکیومینٹڈ ہو, جو دینا ہے وہ بھی اور لینا ہے وہ بھی, تو پھر اس قسم کے اعلان کرنے کی نوبت اور ضرورت پیش نہیں آئے گی. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, سوائے اس کے کہ کوئی تجارت ہو ہاتھ کے ہاتھ. جیسے دو دکاندار بیٹھے ہیں, ایک نے کہا کہ بھائی 500 روپے کا کھلا دینا, اور اس نے جو ہے وہ اپنا بعد میں اس کو 500 کا نوٹ دے دیا. اب یہ تو نہیں ہے کہ جتنی دیر میں کھلا دینے میں ہم نے نوٹ دینے میں, یا صبح سے لے کر شام تک کے لیے جو ہے کچھ چیزیں وقتی طور پر کہا کہ 1000-2000 روپے یہ دینا اور اس کے بعد اس نے شام کو واپس کر دینے. وہاں پر ہاتھ کے ہاتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی لکھنا ضروری نہیں ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتب ہوا, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم یہ ہاتھ کے ہاتھ جو معاملہ ہے جو حاضر تجارت ہے اس کے میں اس کو نہ لکھو. وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ, اور گواہ بنا لیا کرو اس پر جبکہ تم باہم سودا کرو. یعنی اگر کوئی ڈیل ایسی ہے کہ جس میں ایک تو یہ ہے کہ نقد پیمنٹ ہو گئی تو کنکلوڈ ہو گئی ڈیل. اگر ایک پارٹی نے تو اپنا جو ہے پارٹ کی ڈلیوری دے دی, مٹیریل دے دیا, لیکن کہا کہ جناب پیسے جو ہے فلاں تاریخ کو ملیں گے, تو اس کی جو ہے وہ اگر اس قسم کا سودا ہے تو اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, گواہی ہونی چاہیے, اس کو جو ہے اس کو گواہ بنا لیا کرو تاکہ فریقین کے انحراف کا کوئی خطرہ جو ہے وہ باقی نہ رہے. ولا یضار کاتب ولا شہید, اور نہ تکلیف پہنچائی جائے کاتب کو اور نہ ہی گواہ, یعنی کہ دونوں میں سے کسی کو بھی جو ہے نقصان نہ پہنچائے. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا کرو گے, فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, تو بے شک یہ تم پر گناہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور اللہ تمہیں تعلیم فرما رہا ہے. آپ اندازہ کریں کسی اور کتاب میں ہے یہ بات کہ اللہ تمہیں سکھا رہا ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک جز اس کا جو ہے, اللہ سے بڑا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات مانے جانے کے قابل ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اللہ تمہیں تعلیم فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے, اسی کا یہ حق ہے کہ وہ تمہیں بتائے, اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اسی کی بات کو جو ہے وہ مانو, اس کو سب زیادہ اہمیت دو. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ, اور اگر تم ہو حالت سفر میں, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تم کو تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے, فرحان مقبوضہ, تو اس وقت تم رحم کی چیز باقبضہ, یعنی یہ کہ اب اس لکھنے کی جگہ تم اپنی کوئی جو ہے کوئی قیمتی چیز دے کر اس کے عوض میں قرض حاصل کر سکتے. فائن آمین بعضکم بعضا, اور اگر کوئی امانت رکھے تم میں سے کسی کے پاس, اس امانت سے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں, قرض والا جو ہے وہ بغیر رحم کے قرض دے دے بطور امانت کے, کہ اچھا چلو بھائی تم ابھی لے لو بعد میں پیسے دے دینا, یا کوئی چیز اس نے جو تمہارے پاس رکھوائی ہے وہ اس کی امانت ہے اگر سے وہ اس نے رحم کے طور پر رکھوائی ہے, تو فل جو مینا امانت ہو, تو چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اپنی امانت کو. ول یتق اللہ ربہ, اور وہ تقوی اختیار کرے اللہ کا جو کہ اس کا رب. ولا تکتم الشہادہ, اور تم نہ چھپایا کرو گواہی کو. ومن یکتمھا, جو کوئی بھی اس کو چھپائے گا, فإنہ آثم قلبہ, تو بے شک وہ تو گناہگار ہے دل کا, یا اس کا دل جو ہے وہ گناہگار. واللہ بما تعملون علیم, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خود جانتا ہے. اب یہ آخری رکوع آ گیا, فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور خواہ تم ظاہر کرو جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے, اور تُخْفُوهُ, یا تم اس کو چھپاؤ, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ فرمائے گا. اس میں اتنے احکام شریعت آئے, اتنی اللہ کی طرف سے ڈوز اینڈ ڈو نوٹس کے بارے میں جائیں گے. اب تمہارا اپنا معاملہ کیا ہے, تمہاری نیتیں, تمہارے ارادے, ان کے بارے میں کس درجے تم نے اپنے آپ کو درست کرنے کا عزم کیا ہے, ارادہ کیا ہے, یا ابھی بھی دل کے اندر وسوسے جو ہیں وہ خدمت لگی ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے یہ احکام مان لیں گے, سود چھوڑ دیں گے تو کیا بنے گا. اللہ ان سب کا جو ہے ان کا بھی محاسبہ فرمائے گا. ابتدان تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر بھی اگر جو ہے گرفت فرمائے گا تو یہ تو ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے جواب میں بھی اللہ کو کہنا کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. اور جب صحابہ نے ایسا تم ایسا کہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آگے جو ہے اللہ کی طرف سے نرمی کا اور آسانی کا حکم آگے آ رہا ہے. لیکن یہاں پر اس سے مراد جو ہے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ وہ وسوسے جو انسان ایک ہے غیر اختیاری طور پر اس کے دل میں آ جائیں, اس پر تو وہ گرفت نہیں ہے, لیکن جو جان بوجھ کر وہ اپنے دل میں بھی اگر جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وسوسہ انگیزی, غیر یقینی, بے یقینی والی یا شک والی کیفیت برقرار رکھتا ہے تو اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اس کا محاسبہ فرمائے گا. اور ایک حدیث بخاری شریف کی, اس میں آپ سے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وس کو وسوسوں پر معاف کر دیا ہے, البتہ ان پر ضرور گرفت ہوگی جن وسوسوں پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کیا جائے. ایک یہ کہ دل میں کوئی بات وقتی طور پہ آئی, انسان نے خود ہی اس کو جو ہے جھٹک دیا کہ نہیں نہیں یہ شیطانی خیال ہے, اس پر تو نہیں. لیکن اگر اس کو زبان سے دوسروں کو بھی جو ہے گویا کہ اس شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس پر بھی گرفت ہوگی, اور اگر اس پر عمل بھی شروع کر دیا پھر تو آبویس. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, پس وہ معاف فرمائے گا جسے چاہے گا اور جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے, کسی اور کے پاس سارا علم ہے ہی نہیں ہے کسی کے ظاہر اور باطن کو کسی کے دل میں جھانک کر دیکھنے کا, کسی اور کے پاس کوئی اور ذریعہ اور آلہ نہیں ہے. اس لیے اللہ, چونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے, اس لیے اس کا فیصلہ انتہائی حکمت, انتہائی عدل اور انتہائی رحمت ان سب چیزوں کا جامع ہے, اور اس سب کی روشنی میں وہ جسے سمجھے گا کہ یہ مغفرت کا مستحق ہے اسے وہ معاف کرے گا, اور جسے جس کے بارے میں وہ یہ جانے گا کہ یہ عذاب کا مستحق ہے اسے عذاب سے دوچار کرے گا. یہ یہاں پر بیٹھ کر کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, انسان اپنے اندر جھانکے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑے, وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا اور جسے چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, اور ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف. کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن مجید. اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والمؤمنون, اور جتنے بھی حقیقی ایمان والے ہیں وہ سب بھی اس پر ایمان لائے. یہاں پر دیکھیے کتنی بڑی نسبت اللہ تعالیٰ نے, جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ کیا ہے. کل آمن باللہ, وہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, وہ ملائکتہ ہی اس کے فرشتوں پر, وہ کتب ہی اس کی کتابوں پر, وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے, اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. فرق کرنا یہ ہے کہ ایک کو ماننا دوسرے کا انکار کرنا. ہم تو سب کو مانتے ہیں, سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے, اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے تھے, انسانوں کو کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے آئے تھے. وقالوا سمعنا واطعنا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی. برضا و رغبت, ہم نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا, ہم خوشی کے ساتھ اس کو بجا لاتے ہیں. غفرانک ربنا وإليك المصير, اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے اور بے شک ہم نے آپ ہی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے. کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, سب کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے. تو اے اللہ اس وقت جو ہے وہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا, ہماری مغفرت فرما دیجیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق اور اس کی وسعت کے مطابق, کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا ہے. یعنی اس میں وہ جو ہر ایک کی اکاؤنٹیبلٹی, جو کچھ اللہ نے اسے دیا اور جو اس کی کیپیبلٹی تھی, جو اس کی پوٹینشیلٹی تھی, اس کے مطابق ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے کسی دو انسانوں کے حساب کتاب کا معاملہ برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ تو کوئی دو انسان اللہ نے ایک جیسے پیدا کیے ہی نہیں ہے. ہر انسان اپنی جگہ پر اللہ کی ایک یونیک کریٹر ہے. وہ اپنے جو ہے اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور اہلیتیں دی ہیں, اور اس کے لحاظ سے جو ہے جو اللہ نے اس کو دیا تھا اسی وسعت کے مطابق اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اس جان کے لیے ہے جو نیک عمل اس نے کمایا, اور اسی پر وبال ہے جو کچھ اس نے برائی کمائی. یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکیاں آپ کریں اجر کسی اور کو مل جائے, یا آپ برائیاں جو ہیں وہ کسی اور کی اور آپ کے کھاتے میں ڈال دی جائیں, بلکہ جو نیکی ہے اس کا اجر بھی, اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا, اور جو بری حرکت کی ہے اس کا وبال بھی اسی کے ساتھ پڑے. اس کے بعد بہت ہی جامع دعا کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ فرمائیو, ہماری گرفت نہ فرمائیو, ہماری پکڑ نہ فرمائیو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے, ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علينا اسرا, اور اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالیو, ایسا ہمیں کوئی سخت حکم نہ دیجیو, کما حملته على الذين من قبل, کما حملته على الذين من قبلنا, جیسے کہ آپ نے ان لوگوں کو حکم دیے جو ہم سے پہلے ہوئے تھے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوائیو جس کی ہمارے اندر اٹھانے کی طاقت نہ ہو. واعف عنا, پس آپ ہمیں معاف فرما دیجئے. واغفر لنا, ہماری بخشش فرما دیجئے. وارحمنا, ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا, صرف تو ہی ہمارا مالک, ہمارا مولا, ہمارا پشپنا, ہمارا حمایتی صرف تو ہی ہے. فانصرنا على القوم الكافرين, اور اللہ ہماری مدد فرمائیے کافروں کی قوم پر. یہ آخری دو آیات آپ کو عرض کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ہجرت کے موقع, سوری سفر معراج کے موقع پر آسمانوں پر اللہ کی طرف سے عطا ہوئی, اور ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کوشش کر کے ان کو یاد کر لے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دو آیات کو رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے دو آیات ہیں, اور جو شخص ان کو عشاء کے بعد پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے تہجد یا قیام اللیل کے بھی قائم مقام بن جائیں گی. یعنی اگر خدا نہ خواستہ اس کو اٹھنے کی توفیق کسی وجہ سے نہیں بھی ملی تو ان آیات کی برکت سے اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرما دیں گے. اور یہ ایک اور روایت ہے مسند احمد اور نسائی کی کہ یہ دو آیات عرش الہی کے خزانے میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی. سورہ فاتحہ کے ذیل میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو نور ایسے عطا کیے ہیں جو کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیے, ان دونوں میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسری یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. تو اس لیے ان کی جو فضیلت اور اہمیت ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے سفر معراج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر یہ چیزیں ملی ہیں, تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کو ضرور اہتمام کے ساتھ یاد بھی کرنا چاہیے, اور معنی اور مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ باقاعدگی کے ساتھ اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے ان کی تلاوت کو. اب اس سے آگے سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ آل عمران, اس کا یہ نام اصل میں حضرت مریم سلام علیہ کے والد کا نام تھا عمران بن ماتان, اور ان کے خاندان کا ذکر چونکہ سورت میں ہے ایک جگہ پر آل عمران کے نام سے, سورت کی آیت نمبر 33 میں اس کا تذکرہ آیا ہے, تو اس لحاظ سے اس سورت کا علامتی نام آل عمران قرار پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کا زمانہ نزول 3 ہجری غزوہ احد کے بعد کا ہے. یہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے, یعنی جو مضامین وہاں پر آئے ہیں اس کا دوسرا رخ جو خاص طور سے جو قتال والا پہلو ہے اس کے اوپر جو اہل ایمان کی جو بھی اس کے اوپر جو ان کی کمی کوتاہی غزوہ احد میں ہوئی تھی ان پر بڑے تفصیلی تبصرے ہمارے سامنے آئیں گے. اس کی 200 آیات اور 20 رکوع ہیں, اور پھر مزید اس سورت کی تقسیم یہ ہے کہ اس کا یعنی یہ تقریباً دو حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے کہ پہلی جو 101 آیات جو 10 رکوعوں پر مشتمل ہیں ان کے پھر فردر سب ڈویژن 3 حصوں میں. پہلا حصہ جو کہ 32 آیات پر مشتمل ہے, یہ سورہ بقرہ کی طرح تمہیدی نوعیت کا ہے. جیسے وہاں پر پہلے 4 رکوعوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ جو ہے جو باتیں دین کے بارے میں بتانی ضروری ہیں وہ یہاں پر بھی اس طریقے سے آئی ہیں. اس کے بعد 31 آیات میں نصارہ کے ساتھ خطاب ہے, اور پھر 38 آیات میں اہل کتاب جن میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں ان سے خطاب ہے. اس طرح سے یہ 101 آیات پر پہلا حصہ اس کا پورا ہوتا ہے 10 رکوع, اور جو بقیہ 10 رکوع ہیں ان میں غزوہ احد کے واقعات پر بڑا ہی جامع تبصرہ, اس میں اہل ایمان سے جہاں جہاں بھی کوئی کوتاہی ہوئی اور نظم اور ڈسپلن کے اعتبار سے جہاں پر کوئی کمی تھی اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع کمنٹری تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اس قسم کی چیزوں سے بچ سکیں. وہ انشاءاللہ اس کو جب ہم اس حصے میں پہنچیں گے تو اس بارے میں مزید باتیں بھی عرض کروں گا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ہم سمجھ چکے ہیں حروف مقطعات ہیں, ان کے حتمی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں, اس لیے ان پر ایسے ہی یقین رکھنا. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ زندہ جاوید ہے اور سب کو قائم رکھے ہوئے ہے. یہ مضمون آج ہی ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا. نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب یہ قرآن مجید بالکل برحق با مقصد قول فیصل, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتے آئے ہوئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہوئی ہیں. وانزل التورات والانجیل, اور اسی نے نازل فرمائی تھی تورات بھی اور انجیل بھی, من قبل اس سے پہلے, ہدل للناس, وہ بھی انسانیت کے لیے جو ہے وہ ہدایت نامہ تھی. اور اب اللہ نے اس قرآن کو جو ہے وہ ہدایت نامہ بنا کر بھیجا پوری انسانیت کے لیے. وانزل الفرقان, اور اللہ نے پوری انسان اب جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی یہ قرآن جو ہے اس کو نازل فرمایا ہے. تورات اور انجیل کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی شکل میں لکھی ہوئی ملی گئی تھی اور اس میں جو ہے وہ شریعت کے احکام تھے, اور انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا جو ہے اور شریعت موسوی کی تجدید یہ احکام تھے. لیکن جو موجودہ تورات ہے یہ تورات جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے تختیوں کی شکل میں نازل فرمائی تھی, بلکہ یہ تورات تو وہ ہے جو بعد میں انہوں نے خود لکھی ہے, اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ باتیں وہ سابقہ تورات کی جو ان کی روایات میں بچ گئی تھی وہ, اور سیرت موسوی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ, یہ سب چیزیں گڈ مڈ ہیں. اسی طریقے سے یہ انجیل بھی جو ہے یہ اس وقت یہ وہ انجیل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی, بلکہ اس بات کا ثبوت کہ اس وقت جو ہے چار انجیلیں تو وہ ہیں جن کو یہ آفیشلی اون کرتے ہیں, اور پانچویں انجیل جو جس میں کہ زیادہ سچی اور کھڑی باتیں ہیں اس کو یہ عام طور پر جو ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں, جو متی کے نام سے, مرقس کے نام سے, لوکا اور یوحنا, یہ چار تو ان کی انجیل کی کتابیں. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتایا کرتے ہیں کہ ساہیوال میں جب وہ پریکٹس کرتے تھے تو ایک دفعہ انہوں نے ایک پادری کے ساتھ ان کا جو ہے وہ یہ مکالمہ ہوا, اور ان سے اس نے اس پادری سے پوچھا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھئی ان چار میں سے کون سی انجیل ہے یا بائبل کون سی ہے, تو وہ کہنے لگا نن آف دیم از بائبل, بائبل از ان دیم, ان چاروں میں گویا کہ جو صحیح اور سچی اور کھری باتیں ہیں وہ بائبل ہے. یہ تو خود ان کا اپنا وہ حقیقت پسند تھا, اسے جلدی اس بات کا اعتراف کر لیا. تو انجیل جو ہے موجودہ انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے بارے میں واقعات جو مختلف طریقوں سے انہوں نے جمع کیے ہیں ان سب کا مجموعہ ہے. اس لحاظ سے قرآن مجید کو یہ یونیکنیس حاصل ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ تو ہیں, ورنہ سیرت کی کتابیں الگ ہیں, حدیث کی کتابیں الگ ہیں, اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ اپنی جگہ پر منو ان جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی محفوظ. ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا, لہم عذاب شدید, ان کے لیے بہت کڑا عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ زبردست بے پناہ طاقت کا مالک اور بڑے بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اور بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اور وہی ہے جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے, نقشہ کشی کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں, ان کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے. یعنی گویا کہ تم اس کی تخلیق کا شاہکار اور اس نے تمہیں بنایا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم, وہ بڑا غالب اور کمال حکمت والا ہے. جب بنایا اس نے ہے تو تمہاری فطرت سے بھی وہی آگاہ ہے, لہذا اسی کی گائیڈنس, اسی کی رہنمائی, اسی کی تعلیمات پر تمہیں جو ہے سب سے زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. کیوں کہ پریگننسی کے پہلے دن سے, استقرار حمل سے لے کر زندگی کے سارے مراحل کے بارے میں जब जरूरतें वो पूरी कर रहा है, परवरिश वो कर रहा है, तो फिर सबसे बड़ी तुम्हारी जरूरत है जो हिदायत की जरूरत है, क्या ख्याल है? उसके लिए किसी और तरफ रुजू करने की जरूरत होगी? हिदायत भी उसी की इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए, सिर्फ उसी को फॉलो किए जाए। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, और वही है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब नाजिल फरमाई बड़े एहतमाम के साथ। मिन्हु आयातुन मुहकमात, जिसकी बाद आयात बहुत मुहकम और पुख्ता है। हुन्ना उम्मुल किताब, वही असले किताब है। मुहकम यानी जिसके अंदर अहकाम जो है और मसाइल बड़े वाजे, उनका मफहूम जो है क्लियर, अकायद इबादात इखलाक और मामलात के बारे में डूज एंड डू नॉट, अवामिर क्या करना है, नवाही किन चीजों से रुकना है, ये सब बातें वो हैं जो कि बहुत ही पुख्ता क्लियर और जो है सबके सामने है। वह उखर मुतशाबिहात, और दूसरी कुछ आयात वो भी हैं जो मुतशाबे हैं, जिनका मफहूम वाजे यानी इस तरह से वाजे कि जिसको आप हिस्सी तौर पर जिसको जो है वो वेरीफाई कर सके, वो नहीं है। आपको आज ही हमने पढ़ी आयतुल कुर्सी, वसिया कुर्सी समावाते वर्ष, तो क्या कुर्सी के मुतल्लिक तय्यन कर सकते हैं कि वो कुर्सी कौन सी है, क्या वो हमारी कुर्सी है जैसी कुर्सी है? तो ये क्या कहलाएगी? इतना हिस्सा ये मुतशाबिहात में से है। इसी तरीके से जितने भी आखरत के तस्करे हैं, जन्नत के और दोजख के तस्करे हैं, और अहवाले कयामत हैं, फिर सात आसमानों की हकीकत को हम अभी तक पूरी तरह से नहीं पा सके हैं, तो इस एतबार से ये आयात मुतशाबिहात इस मानी में है कि हमारा अभी हमारी अकल हमारा शऊर इतनी तरक्की नहीं कर सका कि उनके मानी और मफहूम को पूरी तरह से हासिल कर सके। उनमें से बहुत सारी चीजें हो सकता है कि सिर्फ आखरत में जाकर ही उनकी हकीकत पता चलेगी, उससे पहले वो मुतशाबिहात के दर्जे में रहेंगी। फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, पस वो लोग जिनके दिलों में कजी है, फयत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिगा फितनत, वो तो पैरवी करते हैं उनकी जो मुतशाबे हैं उसमें से फितना अंगेजी की गर्ज से, वब्तिगा अतावीली, और वो उसकी तावील मालूम करने के पीछे पड़े रहते हैं। यानी ये असल में मुतशाबेहात वो चीजें हैं जो कि मा बाद तबीयात मेटाफिजिक्स उससे ताल्लुक रखती हैं, तो इसके बारे में इनकी तावील इनकी असल हकीकत और इनकी तफसीर और ताबीर उसके लिए तो या तो इल्म इंसानी इतनी तरक्की करे फिर पता चलेगा, और या ये है कि वो अल्लाह ताला उनका मुशाहिदा जो है वो आखिर में कराए। फरमाया वमा यालमु तावीलहू इल्लल्लाह, तो इनकी असल तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वर्रासिखूना फिल इल्म, तो जो रसूख फिल इल्म इल्म में पुख्तगी के हामिल है, यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं कि हम इन पर भी ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, ये सब के सब हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत अखज नहीं करते मगर होशमंद, जो अकल की हदूद और कयूद से आगाह हैं कि हर चीज जो है वो अकल से परखी नहीं जा सकती है, वही लोग हैं जो इससे हकीकी रहनुमाई हासिल करते हैं। इसके बाद बड़ी जामे दुआ आ रही है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे दिलों को टेढ़ा ना होने दीजिएगा, बाद इस हदाई का ना, इसके बाद कि तू हमें हिदायत अता फरमा चुका है, वहबलना मिल्लत उनका रहमा, और हमें अपनी जनाब से रहमत अता फरमा, इन्नक अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ अता फरमाने वाला, तू ही सब कुछ देने वाला, तू ही सब कुछ बख्शने वाला। रब्बना इन्नक जामिउन नास यौमिन ला रैब फी, और बेशक है हमारे परवरदिगार तू तो लोगों को जमा फरमाने वाला है एक ऐसे दिन जिसके वाकया होने के बारे में कोई शक व शुबा नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद, बेशक अल्लाह ताला हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। देखिए इस दुआ में किस तरह से हमें आखिरत भी याद दिला दी गई, अपनी महदूदियतें भी बता दी गई कि हम तो अपने तौर पर हिदायत के रास्ते पर चलने पर भी कादिर नहीं है जब तक अल्लाह तू हमारी उंगली पकड़कर हमें ना चला दे। इसलिए और ये भी बता दिया कि अगर एक दफा हिदायत मिल जाए तो ये मत समझ लेना कि बस अब हमेशा इसी पर जाइए होंगे, हर वक्त तुम अल्लाह की मदद के मोहताज। हाँ ये अल्लाह का वादा है कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, اگر تم واقعی اس ہدایت کی نعمت کا شکر ادا کرو گے. اس کا شکر کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے, اسے دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کا اس جیسا نظام جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا. لیکن انسان کو ہر دم ہر گھڑی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محتاج, ہدایت پر کاربند رہنے اور استقامت کے لیے بھی اس کی تائید اور اس کی نصرت, ایاک نعبدو و ایاک نستعین, وہاں پر بھی ساتھی اس کی مدد کا بھروسہ, اور یہاں پر بھی یہی بات کہی, اور ساتھ ہی آخرت بھی یاد جو ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے, اور بلٹ ان اس دعا کے اندر کہ اللہ وہاں پر بھی رحم والا معاملہ فرمائیے گا, وہاں پر بھی بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے, ہمیں وہاں بھی جو ہے رحمت کے ساتھ ہی جو ہے وہ معاف فرما دیجیے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں تو ہرگز ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے, ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولاد اللہ کے سامنے کچھ بھی. واولائکہم وقود النار, اور وہی ہیں جو ایندھن کا سوری جہنم کا ایندھن بنیں گے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, جیسا کہ معاملہ ہوا قوم فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئی, یوم قوم عاد, قوم ثمود, قوم صالح, کذبوا بآیاتنا, انہوں نے کیا جرم کیا تھا, انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا. فاخذہم اللہ بذنوبہم, تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا انہیں ان کی گناہوں کی پاداش میں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم, فرما دیجیے ان سے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم سب کے سب جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, اور تمہارے پاس تو آ چکی ہے نشانی ان دو جماعتوں کی, دو گروہوں کی, جبکہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے. میں نے کیا کہ اس سورت کا زمانہ نزول ہے سن 3 ہجری, اس سے پہلے سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہو چکا, اہل ایمان اور اہل کفر ان کی جماعتیں آپس میں آمنا سامنا ان کا ہو چکا ہے. فیاتن تو قاتلوا فی سبیل اللہ, ان میں سے ایک گروہ ایک جماعت وہ تھی جو قتال کرتے تھے اللہ کی راہ میں. واخرا کافرہ, اور دوسری جماعت تھی کافروں کی. یرونہم مثلیہم رائے العین, جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے اہل ایمان کے مقابلے میں دوگنا, اگرچہ حقیقت میں تو وہ 3 گنا تھے لیکن وہ اپنے آپ کو کم از کم ان سے دوگنا سمجھ رہے تھے. واللہ یؤیدہ بنصرہ من یشاء, لیکن اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے, یعنی گویا کہ اللہ پاک نے وہ تائید فرمائی جو کم تعداد والے تھے ان کو فتح سے ہم کنار فرمایا. ان نفی ذالک العبرۃ لاولی الابصار, بے شک اس میں عبرت کا سامان ہے دیکھنے والوں کے لیے. زین للناس حب الشہوات من النساء, اور لوگوں کو کے لیے مزین کر دی گئی ہیں, انہیں اچھی لگتی ہیں, بھلی لگتی ہے محبت نفسانی خواہشات کی. من النساء, جیسے عورتوں کی رغبت, والبنین, اور بیٹوں کی محبت. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, اور ڈھیروں جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے, آج کی اصطلاح میں ڈالرز اور پاؤنڈز اور یوروز اور جو بھی آپ جو ہے قیمتی چیزیں ہیں. والفضۃ والخیل المسومہ, اور بالخیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے, جو کہ آج کے اعتبار سے نئے نئے ماڈل کی کاریں, اس وقت جو ہیں وہ گھوڑے سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے, آج ہر سال نئے ماڈل کی کار آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی پھر کتنی جو ہے وہ مختلف جو برانڈز ہیں ان کی اپنی اپنی. والانعام والحرس, اور مویشی اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب کچھ کیا ہے, یہ دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے, یہ ہماری زمان میں دیز آر دا ڈسپوزیبل آئٹمز آف دس ورلڈ. اس لیے کہ جب اللہ نے بھیجا تھا ہمارے جد امجد کو تو کیا کہا تھا, وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, تو یہ دنیا کی زندگی کی صرف متاع حقیر ہے. وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ, ان کاروں کوٹھیوں اور بنگلوں میں کچھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. فکر کس کی کرنی چاہیے, اس ٹھکانے کی کرنی چاہیے, رہنے کی جگہ. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آؤ کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان سب سے بہتر ہے. ایک طرف اللہ نے سب کچھ گنوا دیا جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, اور پھر جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو آمد تمہیں بتاؤں جو اس سے بہتر ہے. للذین اتقوا, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے, عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس ہے. کیا ہے؟ جنات, وہ باغات, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے ندیاں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے, وہ ازواج مطہرہ, اور وہاں پر ہوں گے پاکیزہ جوڑے, انتہائی پاکیزہ جو ہے سپنسز, ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بڑی چیز اللہ کی رضا, جو اصل جس کے لیے زندگی جو ہے لگا دی کھپا دی, اللہ کی خوشنودی, واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے. وہ کون سے بندے, کن کو یہ جنتیں ملیں گی؟ اللہ جی نے یقولون, وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں گرگڑاتے رہتے ہیں, ربنا اننا آمنا, اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے, فاغفر لنا ذنوبنا, پس تو ہمارے گناہ بخش دیجئے, وقنا عذاب النار, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. لیکن کیا میری دعائیں کرنے والے, عمل کیسا ہم کا؟ الصابرین, ڈٹے رہنے والے, جمے رہنے والے, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے, والصادقین, سچے قول کے بھی اور عمل کے بھی, والقانتین, فرما برداری اختیار کرنے والے, والمنفقین, اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے. آج انفاق پر کتنے جامے جو ہے مقامات پڑھ کے آئے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی انہیں کوئی غرور نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ تو راتوں کے پچھلے پہروں میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کے لیے گرجرانے والے. یہ واقعی جو ہے, اور خاص طور سے ہمارے جو بھائی اور بہنیں اس وقت پروگرام ختم کر کے جاتے ہیں, لیکن میں پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ جہاں اللہ نے یہ خصوصیات کہی ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے, ہمیں اپنی جنت سے نواز دے. تو پھر چاہے نقل کے درجے میں ہی صحیح, شہری کے لیے جس ٹائم پہ بھی اٹھتے ہیں اسے پانچ منٹ پہلے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دو سجدے تو دے ہی رہے ہیں. اگر یعنی ایک کوئی مشابہت تو ہو جائے کہ ہاں یہ بھی سحر کے وقت میں بھی استغفار اللہ سے کرتے تھے, تو یہ بھی جہاز کی بھی کوشش کرنی. یہ جتنی خصوصیات ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بتائی جا رہی ہیں. تمہارا ٹارگیٹ اگر جنت ہے تو اس کے حصول کے لیے اپنے اندر یہ کوالٹیز یہ پیدا کرنی ہوگی. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اور خود اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ, یہی گواہی فرشتوں نے دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ, اور یہی گواہی جو ہے وہ جو حقیقی علم رکھنے والے ہیں انہوں نے دی. اندازہ کیجئے اللہ کے ہاں جو واقعی کتاب و سنت کے اہل علم ہیں ان کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ان کی گواہی کا تذکرہ کیا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قائم بالقسط, اور اللہ وہ ہے جو خود قائم ہے, قائم رکھنے والا ہے انصاف کا. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم, اور وہ جو بہت بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اور بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے. اللہ کے ہاں سسٹم آف لائف ہمیشہ سے اسلام رہا ہے اور اسلام ہے. آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھیے, تو وہ بھی اسلام کے ماننے والے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ سے دین جو ہے وہ اسلام رہا ہے. یہ تو لوگوں نے خود اپنے نام جو ہے الگ الگ, کسی نے اپنے آپ کو یہودی کہہ دیا, کسی نے نصرانی کہہ دیا, اللہ کے نزدیک دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کچھ باتیں اور تفصیل سے عرض کروں گا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد ان کے پاس العلم بھی آ چکا, پھر بھی اختلاف کیا. کیوں؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, آپس کی ضدم ضدہ کی وجہ سے. یاد آئی کل کی آیت اختلاف, وہاں اتنی لمبی آیت, دیکھیے اہم مضامین کیسے دوہرا دوہرا قرآن مجید میں آتے ہیں. دا ارض ٹو ڈامینیٹ, حب تفوق इसकी वजह से ये सारे झगड़े और इख्तलाफ होते रहे। वमन यकफुर बिआयात अल्लाह, और जो कोई इनकार करे अल्लाह की आयात का, फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बड़ा तेज बड़ा जल्द हिसाब लेने वाला है। फइन हाजुका फकुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाह वमन इत्तबअन, बस अगर ये आपसे झगड़ा करे तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैंने तो झुका दिया है अपने चेहरे को अल्लाह के लिए, अल्लाह के हजूर में, और सिर्फ मैंने नहीं, हर वो शख्स जिसने मेरी पैरवी की है, इत्तबा की है, उसका काम क्या है, उसको भी यही कुछ करने वाला है। सच्चा पैरोकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही है जो अपने आप को अल्लाह के हुजूर में सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे। बकुल लिल्लज़ीन उतुल किताब वल उम्मीदीन, और कह दीजिए उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई है और इन अनपढ़ों को भी। उम्मीदीन कौन है? ये जो अरब के रहने वाले हैं और अहले किताब यहूद और नसारा, इन सब से कह पूछिए असलम तुम, क्या तुम भी इस्लाम लाते हो, क्या तुम भी सरे तस्लीम खम करते हो? फइन असलमो फकद इहतदौ, पस अगर ये इस्लाम ले आए, अगर ये सरे तस्लीम खम कर लगे तो ये हिदायत पा गए। फइन तवल्लौ, और अगर ये रूगरदानी करें, रुख फेर लें, फइन नमा अलैकल बलाग, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों को खुद देख रहा है, उसके इल्म में है कि कौन किस नीयत किस इरादे से क्या कर रहा है, उसके मुताबिक जो है वो सबके साथ मामला फरमाएगा। अल्लाह ताला इन आयात बयानात में हमारे सामने जो हिदायत आई है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की मंजिल हम इसी पर, यानी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 20 पर खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने कहा तो कल आयत नंबर 21 से आगाज करेंगे। अब इंशाल्लाह 8 रकअत तरावी पढ़कर हम आज की ये महफिल जो है इसको इख्तिताम पज़ीर करेंगे इंशाल्लाह।